الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. متحرات کا بیان ہو رہا تھا اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے ان متحرات کے بارے میں جن کا تذکرہ توضیح المسائل میں ملتا ہے. اس کے بعد شاید اگلے جمعے کو بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا پڑے ان متحرات کے بارے میں کہ جس کا تذکرہ اردو کتابوں میں نہیں ہے, اور اس لیے نہیں ہے کہ آج کے مراجع کے نزدیک وہ متحرات میں شامل نہیں ہیں. 10 متحرات بیان ہو چکے تھے, 11 متحر ایک ایسا ہے جسے آج سے 2 سال پہلے اس وقت بیان کر دیا گیا تھا جب متحرات کی گفتگو شروع ہوئی تھی, لیکن ایک خاصا طویل عرصہ گزر گیا ہے اور عام طور پر پانی کے مسائل سے لوگ متحرات کو تلاش کرنا شروع کرتے ہیں, اس لیے اس 11ویں چیز کی ریپیٹیشن یا تکرار ہو رہی ہے. اور ویسے بھی اس کے مسائل صرف 2 ہیں. 11واں متحر کا مطلب نجاست کو پاک کرنے والی چیز, 11ویں وہ چیز جس سے نجاست پاک ہو جاتی ہے وہ ہے عین نجاست کا زائل ہو جانا, یعنی وہ نجاست کہ جس نے کسی چیز کو نجس کیا ہے, جیسے پیشاب لگ گیا ہاتھ پر. تو 11واں مقام یہ ہے کہ خود پیشاب اگر ختم ہو جائے, ہٹ جائے, صاف کر دیا جائے تو جسم پاک ہو گیا, بغیر کوئی پانی ڈالے ہوئے یا بغیر زمین سے رگڑے ہوئے یا بغیر کسی اور چیز کی مدد لیے ہوئے خالی نجاست کا ہٹ جانا. بس نجاست ختم ہو گئی, اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور پاک ہو گیا, وہ نجس پاک ہو گیا. یہ جو سہولت ہے کہ خالی نجاست کو پوچھ کے پھینک دو اس کے بعد جسم کا حصہ پاک ہو جائے گا, یہ سہولت دو چیزوں گوشت کے بارے میں ہے. نمبر 1 حیوان, کیونکہ جتنے بھی جانور دنیا میں ہیں وہ سب غیر مکلف ہیں, ان پر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آئی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں آئی ہے. جانور کے لیے نہ کچھ حلال ہے, نہ کچھ حرام ہے, نہ کچھ پاک ہے, نہ کچھ نجس ہے. جانور تو آزاد ہیں, غیر مکلف ہیں, کیونکہ صاحبان عقل نہیں ہیں. تو جانور کے جسم پہ نجاستیں لگتی بھی رہیں گی, مٹتی بھی رہیں گی, نجاستیں آتی بھی رہیں گی, ظاہر بھی ہوتی رہیں گی. پر جانور کا اپنا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں کہ اگر وہ نجیس ہو گیا تو اسے پاک کرنے کی فکر ہو, یا کوئی اسے نماز پڑھنا ہے, یا کوئی حج کرنا ہے. اسے بلی کے بارے میں ہے کہ 900 چوہے کھا کے حج کرنے چلی جاتی ہے, لیکن وہ بھی محاورے ہیں, شریعت میں تو نہیں ہے. تو جانور کے لیے نہ کوئی عبادت ہے, نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے, وہ اپنے آپ کو کیوں پاک کرے, اور اگر پاک کرنا چاہے بھی تو کیسے پاک کرے. دوسری طرف انسانوں کو جانوروں کے معاشرے سے الگ پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ بعض روایات میں تو بڑی تاکید آئی ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی نہ کوئی جانور پلا ہونا چاہیے. بہت سی مصیبتوں اور بلاؤں کا رب یہی جانور ہے. ایک طرف جانور گھر میں رکھنے کا بھی حکم ہے, دوسری جانب جانور نجس بھی ہو سکتا ہے, پیشاب اس سے بھی لگ سکتا ہے, خون اس کے جسم سے بھی نکل سکتا ہے, زخمی بھی ہو سکتا ہے. تو اب ان دونوں چیزوں کو اسلام نے اس طرح جمع کیا ہے کہ جانور کے جسم پہ اگر کوئی نجاست لگ جائے تو جب تک نجاست ہے اس وقت تک تو وہ نجس ہے, لیکن جیسے ہی نجاست صاف ہو گئی یا ہٹ گئی یا ختم ہو گئی تو جانور خود بخود پاک ہو جائے گا. نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے جسم کو زمین پہ رگڑے, جس طرح بعض جانور زمین میں مٹی میں لوٹے لگاتے ہیں, یہ ضروری نہیں. نہ یہ ضروری ہے کہ اس کے جسم پر ہم پانی ڈالیں, نہ یہ ضروری ہے کہ اس کا جسم نجاست دور ہونے کے بعد سورج میں جا کے سوکھ جائے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نجاست لگی تو نجس ہو گیا, مگر نجس ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ جو نجاست لگی ہے اس کی وجہ سے جانور کے جسم پہ خون لگا ہے. اب جب تک کہ یہ خون نظر آ رہا ہے اس کے جسم پر اس وقت تک اس کا جسم نجس ہے, اتنا حصہ جس پہ خون ہے. اگر ہمارا ہاتھ لگ گیا جب اس جسم کا وہ حصہ ہمارے کپڑے سے ٹچ ہو گیا تو ہم نجس ہو جائیں گے, لیکن جیسے ہی وہ خون ختم ہوتا ہے چاہے جانور نے خود اس کو رگڑ کے دیوار سے یا کھمبے سے رگڑ کے صاف کیا ہے یا اس کی کھال نے اس خون کو جذب کر دیا ہے یا ہم نے اس خون کو پہنچ کے پھینک دیا, کوئی بھی طریقہ ہو خون صاف ہونے کا, جانور بہرحال پاک ہو گیا. اب اگر وہ جانور اس کے جسم پہ خون لگا تھا گیلی حالت میں ہمارے کپڑے سے ٹکراتا ہے یا ہماری گود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ہم نجس نہیں ہوں گے. یہ مسئلہ صرف خون کا نہیں, ہر نجاست کے جو جانور کے جسم پہ لگی, خود بہرحال جانوروں کو بھی پیشاب اور پیخانہ جو ضروریات ہیں ان کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پیشاب اور پیخانے کے مرحلے سے گزرے ان کے یہ مقام خود بخود پاک ہو گئے جیسے ہی نجاست ختم ہوئی. جانور کبھی زخمی ہو جاتا ہے, جیسے ہی اس کے زخم کا خون سوکھ گیا وہ پاک ہو گیا. یا بلی جیسے جانور جو شکار کرتے ہیں دوسرے جانوروں کا, چوہے کا خون اس کے ہونٹوں پر یا مونچھوں کے بال پہ لگا ہوا ہے, جیسے ہی وہ کسی چیز سے اپنے منہ کو رگڑ اس خون کو ہٹائے گی اس کا منہ پاک ہو گیا. کیونکہ ہمارے یہاں بعض محتاط گھرانوں میں یہ تصور ہے کہ بلی کا منہ نجس ہو جاتا ہے چوہے کھانے کی وجہ سے, اس لیے اگر وہ کسی کھانے پینے کے برتن میں منہ ڈال دے تو وہ نجس ہو جائے گا. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ بلی کا جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہوتا, سوائے بلی کے کہ اس کا جھوٹا تو مکروہ بھی نہیں. لیکن بہرحال وہ جانور تھی کہ جس کے منہ پہ یقینی نجاست لگی تھی, دودھ میں یا کسی بھی کھانے پینے کے برتن میں منہ ڈالتا, اس وقت اگر نجاست ہے جس وقت منہ ڈالا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے دودھ نجس ہے, اس وقت نجاست نہیں, پہلے لگی تھی ہم کو معلوم ہے, یقین ہے, تو آپ کی نہیں پتا, مگر منہ ڈالتے وقت نجاست نہیں تھی تو وہ چیز نجس نہیں ہوگی. دوسری چیز اس لیے کہ جانور کا منہ نجاست کے حد سے ہی پاک ہو جاتا ہے. کوئی بھی نجاست کسی بھی قسم کی نجاست جانور کے جسم پہ لگے اور دور ہو جائے اب بغیر پانی وغیرہ کی مدد کے اسے پاک سمجھا جائے گا. یہ ہے پہلا مسئلہ جہاں پہ اسلام نے عملی زندگی کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے رفع کو آسان کیا ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے خود انسان کے جسم کے تین اعضاء کے بارے میں, انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو اندرونی اعضاء, ان میں اگر کوئی نجاست لگے اور وہ نجاست ختم ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا. اچھا, اندرونی اعضاء سے مراد میدا یا جگر یا دل یا آتے وغیرہ نہیں, یہ تو وہ اعضاء ہے کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. اندرونی اعضاء سے مراد ہے ہونٹوں کے اندر جتنا بھی قلم اور منہ ہے, کان کے اندر کا حصہ, ناک کے اندر کا حصہ اور پلکوں کے اندر یعنی آنکھیں. یہ جو چار اعضاء ہیں انسانی جسم کے, ہونٹوں کے اندر جسے منہ کہتے ہیں, کان کے اندر, ناک کے اندر اور آنکھوں کے اندر, وہ حصے کے جو ہم کو نظر آ رہے ہیں مگر ہے اندر کی طرف. اب جیسے میدا بھی جسم کے اندر ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہا, نہ اس سے ہمیں کوئی ایسا سروکار اور واسطہ پڑتا رہتا. یہ جو چار اعضاء جس انسانی ہیں, کان کے اندر کا حصہ جو باہر کا حصہ نہیں, کان کا جو حصہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں, کان کے اندر یعنی جو کان کا جو سوراخ یا ہول ہے اس کے اندر کا حصہ, ناک کا جو ظاہر ہے جو ناک لگی ہوئی جو ذرا سی اگر تقریب میں کوئی خرابی ہو جائے تو کٹ جاتی ہے, جو ناک اس ناک کی بات ہو رہی, یہ جو ناک کا ظاہری حصہ ہے یہ نہیں بلکہ جو ناک کے اندر نتنوں کے اندر کا حصہ, یہ اسی طرح ہونٹوں کے اندر کا حصہ اور اسی طرح انسان کی پلکیں جو ہیں ان کے اندر کا حصہ. اچھا, اس میں سے ناک اور کان جو ہے اس میں تو واضح ہے کہ یہ جو دونوں نتنے ہیں ناک میں اور کان کا جو سوراخ ہے یہ آتے ہیں اندرونی حصے میں. ہونٹ اور آنکھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی آنکھیں بند کر دے, بند کرنے کے بعد جو حصہ چھپ جاتا وہ ہے اندرونی حصہ, وہ حصہ کہ جب ہم آنکھ کو کھولیں تو نظر آنے لگتا ہے, پلکوں کو آنکھوں پہ لے آئے آنکھیں بند کر لیں تو چھپ جاتا.
اسی طرح ہو جب ہم اپنے دونوں ہونٹ میں ڈالیں اور بالکل بند کر لیں دونوں ہونٹوں, اب جتنا حصہ ہم کو نظر نہیں آ رہا وہ ہے اندرونی حصہ. لیکن جب منہ کھلے گا ہمارا کچھ بات کرنے کے لیے کچھ کھانے کے لیے تو آسر دور تک نظر آئے گا. وہ جتنا حصہ جو منہ کھلنے میں نظر آتا مگر ہونٹ بند ہونے کے بعد چھپ جاتا, یہ وہ ہے, یہ وہ اندرونی حصہ ہے جس کا مسئلہ اب بیان ہو رہا. اسی طرح آنکھوں میں بھی یہ ہے, چونکہ پردہ لگایا ہے خدا نے, تو جس وقت پلکیں بند کر لی جائے, آنکھیں بند کر لی جائے تو جتنا حصہ چھپ گیا اور آنکھیں کھلنے کے بعد نظر آنے لگتا ہے اس کا مسئلہ بیان ہو رہا. لیکن ناک میں اور کان میں چونکہ ایسا کوئی پردہ نہیں کہ کبھی بند ہو جائے کبھی کھل جائے, اس لیے ناک اور کان میں تو یہی جو ان کے سوراخ ہیں, جو ان کا ہول ہے, وہ اس مسئلے کے مسئلے میں شامل ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جس دن کے یہ چار آگا جن کا آپ نے ابھی تذکرہ سنا, ان میں جب کبھی کوئی نجاست لگے گی, چاہے باہر سے آئے چاہے خود اسی میں سے کوئی نجاست نکل آئے, مثلا کان میں خون نکل آیا, ناک میں خون نکل آیا, آنکھوں کے اندر سے خون جاری ہو گئے, منہ میں سے خون نکل آیا, چاہے اندر سے نجاست خود اسی نجاست ہو یا باہر سے کوئی نجاست لگ جائے, پیشاب کا خطرہ اڑ کر کان میں چلا گیا, خون کا ایک خطرہ اڑ کر ناک میں چلا گیا, انسان کو معلوم نہیں تھا ہندو کے ہاتھ کا کھانا اس نے پکا ہوا کھانا کھا لیا اور نوالا بھی اس کے منہ کے اندر, یا کھا چکا ہے اس کے بعد پتا چلا, معلوم نہیں تھا غلط فہمی میں ہم نے شراب پی لی شربت سمجھ لی, تو اب یہ شراب منہ میں سے ہو کے گئی ہے تو منہ نجیس ہو گئے, اس کا مسئلہ بیان ہو رہا. یہ ناک و کان, آنکھیں اور منہ, ان میں اگر کوئی نجاست لگے تو اب یہ نجیس ہو گئے. اچھا اب یہ نجیس ہو گئے, یہ میں آپ کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں ورنہ اس پر بھی ایک بحث ہے علماء کی. اچھا لیکن جب یہ نجاست ختم ہو جائے گی تو خود بخود پاک ہو جائیں گے, پانی ڈال کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں. کان کے سوراخ, ظاہری کان نہیں, جو کان کا گوشت ظاہر ہے یہ نہیں, جو اندر سوراخ ہے اس میں سے خون نکلا, خون نکلنے کے بعد ختم ہو گئے چلا گیا, اب یہ کان پاک ہو گئے, پانی ڈال کے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں. ناک کے اندر سے خون جاری ہوا لیکن جب وہ خون بند ہو گیا ناک خود بخود پاک ہو گیا. اسی طرح باہر سے پیشاب کا کپڑا کھول کے کان میں چلا گیا, مگر یہ کان میں جا کر کھال میں سوکھ کر جذب ہو گیا, اب پیشاب لگا ہوا نہیں, کان خود بخود پاک ہو گیا, جبکہ نہ پانی ڈالا نہ کوئی اور مساحل کو استعمال کیا, لیکن یہ پاک ہوا. بات ہے شریعت کی طرف سے ہم کو سہولت ملی. اسی طرح سے منہ کے اندر کوئی نہ جاتا, خون نکلا منہ میں اور ختم ہو گیا منہ میں, گھل مل گئی, اب منہ پاک ہے, دوبارہ کلی کر کے یا سندھو کے ذریعے سے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں. شراب ہم نے پی غلط فہمی یا جان بوجھ کر, جان بوجھ کے شراب پی یا گناہ کیا, مگر منہ ہمارا پاک ہے, جیسے ہی وہ شراب حلق سے اتر گئی منہ پاک ہو گئے. اسی طرح دھوکے میں اگر پی لی تو منہ پاک ہے. البتہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہونٹوں سے بھی ٹکراتی بھی جاتی ہیں, تو جب ہم اپنے ہونٹ بند کر لیں اور آئینے میں دیکھیں تو ہونٹ کا جو حصہ نظر آ رہا ہے اس سے اگر شراب ٹکرائی ہے اسے پانی ڈال کے پاک کرنا پڑے گا, صرف اتنے ہونٹ. اور اگر اس طرح سے ہم نے پی ہے شراب, مجھے تو نہیں معلوم کہ شراب پینے کے کتنے طریقے ہیں, لیکن گوشت یا پیپسی وغیرہ ایک انسان براہ راست گلاس میں ڈال کے پیتا ہے ہونٹوں سے ٹکراتا ہوا, ایک مثلا اس کسرا کے ذریعے سے پیتا جس کے اندر وہ مشروب جو ہے وہ ہونٹوں سے نہیں لگتا ہے براہ راست منہ میں چلا جاتا, پر چیزیں کہ اس طرح سے شراب پی گئی ہے کہ ہونٹوں سے نہیں لگی. اب یہ ہے کہ شراب پینے کا گناہ تو ہے اگر جان بوجھ کے پیا, مگر منہ نجس نہیں ہے, منہ پاک ہو گیا. یعنی اب اس کے بعد شراب کے فوراً بعد اگر ہم کھانے پینے کی کوئی پاک چیز اپنے منہ میں ڈالیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا منہ چونکہ نجس ہے اس لیے یہ چیز بھی نجس ہو جائے. ایک برتن جس میں شراب رکھی اس سے ہم نے شراب کو پھینک دی, اس کے بعد اسے پاک نہیں کیا, اس میں دودھ ڈال دی, اب یہ دودھ بھی نجس ہو گئی, اس کا پینا بھی حرام ہو گئے, کیونکہ نجس برتن میں ہے, پہلے برتن پاک کریں پھر اس میں دوسری چیز ڈالی جا سکتی. لیکن منہ کا یہ مسئلہ نہیں, منہ جو ہے چلی گئی وہ منہ پاک ہو گیا, اب اس میں فرق نہیں پڑتا چاہے ہم شراب پی لیں یا چاہے ہم دوبارہ منہ میں شراب لیں اور اس کے بعد طے کر دی یا اس کو ابل دیا یا اس کو تھوک دیا, احساس ہو گیا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں, یعنی یہ لازم نہیں ہے کہ نجاست منہ میں جا کے آگے جسم میں اترے, نہیں آگے جسم میں اترے یا واپس ہم اس کو پھینکنے, ہر صورت میں منہ سے جیسے ہی نجاست ختم ہوگی منہ پاک ہو جائے, ناک سے جیسے ہی نجاست ختم ہوگی اندر کے حصے سے ناک پاک ہو جائے گی. یہ ایک مسئلہ ہے اور پاتا پی جانے والا مسئلہ. اب اس میں ایک بحث آتی ہے علماء کی کہ یہ منہ کا اندر نجس بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, لیکن اس بحث میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے مسائل بیان ہو چکے ہیں. کہ صرف آج میں نے اس لیے تکرار کر دی کہ دو سال کا وقفہ گزر گیا ہے, ترتیب کے اعتبار سے آج اس کو آنا چاہیے تھا. یہ 11 چیزیں مکمل ہو گئیں. اب 12ویں اور توضیح المسائل کے حساب سے آخری چیز وہ ہے مسلمان کا غائب ہونا. اب نجاست کی بات آ رہی ہے, یہ جو نجاست ختم ہونے سے جسم پاک ہو جاتا منہ اور کان وغیرہ کا مسئلہ, اس کو ذہن سے نکال دیجیے. اب جو مسئلے آ رہے ہیں یہ بالکل ایک نئی گفتگو. نمبر 12 مسلمان کا غائب ہونا, اس کا مطلب کیا؟ اصل میں یہ چیز متحرات میں شامل ہی نہیں, اس لیے آیت اللہ خمینی کی توضیح میں آپ کو اس کا الگ سے کوئی مسئلہ نہیں نظر آئے گا. لیکن بہرحال ہمارے علماء بطور تفاہم اس کا تذکرہ کرتے آئے ہیں, اس لیے میں بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس مسئلے کا مطلب کیا ہوا مسلمان کا غائب ہونا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک مسلمان آپ کے سامنے ہے یا آپ کو معلوم ہے کہ اس مسلمان کا کپڑا پسند کپڑا نجیس ہو گئے, یا اس مسلمان کا جسم نجیس ہو گئے, یا اس کے گھر کے برتن نجیس ہو گئے, یا مثلاً اس کے یہاں کا مسلح نجیس ہے, یا اس کے یہاں کا فرش نجیس ہے, ایک مسلمان کے استعمال کی کسی بھی چیزیں ان میں سے کوئی نجیس ہو آپ کے سامنے. اچھا, اب آپ 2 دن کے بعد واپس اس کے گھر گئے, اس سے آپ نے ملاقات کی, کیا اس 2 دن پہلے کے نجیس جناب کو اب تک جناب نجیس سمجھیں گے؟ کیا 2 دن پہلے جو اس کے پاؤں کے پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی تھی ہمارے سامنے, 2 دن بعد ہماری اس سے ملاقات ہوئی, اب تک ہم اس کے پاؤں کو نجیس سمجھیں؟ کیا 2 دن پہلے جو کپڑا وہ پہنے تھا وہ نجیس ہے؟ آج بھی اس کے جسم پہ وہی کپڑا نظر آ رہا ہے, مگر اب تک ہم اس کو نجیس سمجھیں؟ 2 دن پہلے یا 1 ہفتے پہلے یا 2 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے ہم نے اس سے عید کے دن ملاقات کی, اب سے عید کو پھر جا رہے ہیں, اس کے سہن کا جو حصہ بچے کے پیشاب سے نجیس ہو گیا, کیا اب تک ہم اس کو نجیس سمجھیں؟ مطلب ایک مسلمان آپ کے سامنے نجیس ہوا, اس کے بعد وہ چلا گیا آپ اپنے راستے پر, وہ اپنے راستے پر, اب جو اس سے سیکنڈ میٹنگ ہوگی, دوسری ملاقات ہوگی, کیا اب تک اس کو نجیس سمجھیں گے یا نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے جو بہت زیادہ پیش آتا رہتا ہے معاشرے میں. اس کا کیا حل؟ اس میں ہمارے علماء کہتے ہیں یہاں سہولت کا پہلو ہے کہ ایک مسلمان کے استعمال کی جو چیزیں آپ کے سامنے نجیس ہو گئیں, لیکن پھر آپ اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے, دوبارہ جب اس سے ملاقات ہوگی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے, اب آپ اسے پاک سمجھیں گے, چاہے اس کے جسم کا مسئلہ ہو, یا اس کے کپڑوں کا مسئلہ ہو, یا اس کے یہاں کے برتنوں کا مسئلہ ہو, یا اس کے گھر کی زمین کا مسئلہ ہو, یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا مالک وہ ہے یا جو اس کے استعمال میں رہتی ہے. اچھا, ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ چیزیں نجیس, پھر الگ ہو گئے آپ لوگ, دوبارہ ملاقات کی, دوبارہ ملاقات میں فرق نہیں پڑتا, چاہے یہ 5 منٹ کے بعد ہو رہی ہو یا 2 سال کے بعد ہو رہی ہو, آپ کے سامنے آپ گئے اس کے یہاں, اپنے مسلمان کے یہاں, اور یہ مسلمان کا مسئلہ ہے, اس میں شیعہ سنی سارے مسلمان فرقوں کے لوگ آ گئے, آپ گئے اس کے یہاں, گلاس نجیس ہو گیا آپ کی آنکھوں کے سامنے, اب وہ برتن وغیرہ اٹھا کے جو چائے پانی وغیرہ چل رہا تھا برتن اٹھا کے چلا گیا گھر, اور 2 منٹ کے بعد دوبارہ آیا اور دوبارہ اسی گلاس میں پانی دے کے آیا. اب اتنا 2 منٹ کا وقت گزرا, 2 منٹ میں ایک نجیس چیز پاک تو ہو سکتی, اب جو وہ گلاس لا کے آپ کو دیکھا, ابھی 2 منٹ پہلے یہ گلاس نجیس ہوا تھا, 2 منٹ کے بعد جب وہ گھر کے اندر گیا, ہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی گلاس میں پانی بھر کے دیتے تو دیکھا, گھر کے اندر گیا اور نکل کے باہر آ گئے, اسی گلاس میں آپ کے لیے پانی لایا جو نجیس ہو چکا تھا, اب آپ اس گلاس کو پاک کر دیں گے, اس کو پاک کر دیں, اور چاہے یہ مسئلہ 2 سال بعد پیش آئے, 2 سال پہلے آپ اس کے گھر گئے تھے, آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کا ایک گلاس نجیس تھا, اتفاق سے 2 سال کے بعد آپ پہنچے اور آپ پیاس لگی, آپ نے پانی مانگا, وہ اسی گلاس میں پانی لے کے آ گیا, 2 سال پہلے آپ کو معلوم تھا کہ یہ گلاس نجیس ہے, اب 2 سال کے بعد بھی اس کو آپ نجیس نہیں سمجھیں گے, اب اس کو آپ پاک سمجھیں گے. یہ اصل مسئلہ یہ, لیکن اتنی آسانی سے یہ حل بھی نہیں ہوگا, اس میں کچھ شرائط ہیں. پہلے مسئلہ واضح ہو جاتا کہ ایک مسلمان کے استعمال کی کوئی چیز نجیس ہو گئی اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے چیز تھوڑی دیر کے لیے غائب کر لی, چاہے 2-4 منٹ جیسے گھروں میں ہوتا, آپ کہیں جائیں تو گھر والے آتے جاتے ہیں, سامان لاتے لے جاتے ہیں, یا کئی سالوں کے بعد مسئلہ ایک ہی رہے گا. اب جب یہ جو مسئلہ پیش آیا کہ وہ چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے سے لے گیا اور دوبارہ لے کے آ رہا, تو کس چیز کو پاک سمجھا جائے گا؟ لیکن چھ شرطوں کے ساتھ, بلکہ پانچ شرطیں سمجھیے, چھٹا سے ایک الگ مسئلہ, پانچ شرطوں کے ساتھ. البتہ اس مسئلے آقا خمینی کا تقریباً تمام موجودہ مجتہدین سے شدید اختلاف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچ شرطوں کی ضرورت نہیں, بس ایک آخری شرط بھی ہو تب بھی کافی, مگر آقا خوئی اور آقا محسن العظیم اور آقا بلوچردی اور آقا ابوالحسن اصفہانی اور آقا شاہودی وغیرہ جتنے مراجع گزرے ہیں زمانۂ قریب میں, وہ سب کہتے تھے کہ ایسے ہی ہم پاک نہیں سمجھے. تو وہ گلاس نجیس ہے, لے کے گھر میں گیا, باہر آیا تو ہم پاک سمجھے. یا دو سال پہلے اگر ایک کپڑا نجیس ہوا تھا, اس کا دو سال بعد وہی کپڑا پہننے میں مل گیا تو ہم کہیں پاک ہے. نہیں, ایسے نہیں سمجھے. کم سے کم پانچ شرطیں وہ آدمی پورا کر رہا, ہر مسلمان کی چیز کو ہم پاک سمجھنے کی سہولت ہم کو نہیں ملے گی. پانچ شرطیں ہونی چاہیے. ان میں سے آخری شرط آغاز کو میں نے کی ہے, چار شرطوں کو نہیں مانتے آغاز کو میں. پہلی شرط موجودہ مراجع میں سے سوائے آغاز کو میں نے کے سب لگاتے ہیں, آغاز کوئی خصوص کر. پہلی شرط یہ کہ اس آدمی کو یہ معلوم ہو گیا ہو کہ میرا کپڑا یا میرا برتن نجس ہو گیا ہے, یعنی موضوع کی نجاست پتہ چل گئی, حضور اکرم کی زبان اس کو پتہ چل گیا ہو کہ میرا گلاس یا میرا کپڑا نجس ہے. اگر اس کو پتہ ہی نہیں چلا, ہم کو پتہ چل رہا, ہمیں معلوم ہو گیا کہ مثلاً اس کے گھر کا یہ گلاس نجیس ہے, اس کا بچہ کھیلتے کھیلتے آیا, پیشاب والا ہاتھ تھا, یہ ہاتھ اس نے گلاس میں ڈال دیا, لیکن وہ اس وقت آئی نہیں وہاں پہ, یا اس کی پیٹ پیچھے یہ واقعہ پیش آئے, وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے, بچہ اس کے بھی پیچھے, اس آدمی کو جو گھر کا مالک ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ نجیس ہوا. پھر اگر وہ گلاس کو گھر میں لے کے جائے اور گھر کے لے آئے پانی سے, ہم اس کو پاک نہیں سمجھے. جب اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا گلاس نجیس ہے تو اس نے کیسے پاک کیا ہوگا؟ یہی مطلب کپڑے کا. پہلی شرط یہ کہ اس کو بھی پتا ہو کہ یہ چیز نجیس ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو, وہ اس چیز کو نجیس مانتا ہو. یعنی پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ گلاس یا کپڑا یا برتن نجیس ہوا, یہ اس کو پتا ہو. پھر جس چیز سے نجیس ہوا یہ آدمی اس کو نجیس مانتا بھی ہو, یعنی اس کو حکم بھی معلوم, موضوع کی نجاست بھی ہو اور حکم بھی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض تھی کہ وہ ایک ایسا آدمی کہ جس کا جو ایسے عالم کا مستحد ہے کہ وہ چیز نجیس نہیں. مثلا نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ آگر خمینی کی نگاہ میں نجیس ہے, آگر کوئی کی نگاہ میں پاک ہے. اب ہم اور وہ دونوں گئے گرفتار, دوپہر کا وقت تھا, وہاں اونٹ نظر آیا, اونٹ کی سواری شروع کر دی ہم. اچھا ہمیں پتا یہ جو ہمارا دوست ہے مسٹر ایکس وائی زیڈ یا علیف بے جی, یہ آگر کوئی کی تکلیف نہیں, ہم آگر خمینی کی تکلیف میں اس اونٹ پر بیٹھا ہے. ہمیں اس اونٹ کا بھی سجا رقم معلوم ہے کہ یہ نجاست کھانے والا, سارا اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. میں مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں گھروں میں جانور نہیں پالے جاتے, تو پھر لکڑی کی مثال دینا پڑے گی, ورنہ دیہاتوں میں یا عربوں میں جہاں گھر کے اندر جانور ہے وہاں یہ مثال زیادہ واضح ہو جاتی ہے. اچھا اب وہ جس اونٹ پر بیٹھا ہے وہ اونٹ ہم کو معلوم ہے کہ نجاست کھاتا, یعنی انسانی پیمانے کا حاضی, اس کو بھی پتا ہے, ہم کو بھی پتا, دونوں کو معلوم. اونٹ کا پسینہ اس کے لباس کو لگ رہا, اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کے کپڑے پر پسینہ لگا, ہم کو بھی پتا, لیکن وہ اپنے کپڑے کو نجیس سمجھ ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہا میں تو آغا خوئی کی تقریب میں ہوں, آغا خوئی اب فرماتے ہیں کہ نجاست والے اونٹ کا پسینہ پاک, یہ کپڑا پاک ہے, وہ اس کو پاک سمجھ رہا, ہم سے کہہ نہیں رہا ہے کہ پاک, بحث نہیں کر رہا, لیکن ہم کو پتا ہے کہ اس کی نگاہ میں تو یہ کپڑا پاک ہے, ہماری نگاہ میں یہ کپڑا نجیس ہے. اب دو دن کے بعد اس سے ہماری ملاقات ہوئی, اگر اس نے وہی کپڑا ہم کو پہننے کے لیے دیا, ہم اس کپڑے کو پاک نہیں سمجھیں. اگر یہ دو دن کا وقت آ گیا مگر اس لیے پاک نہیں سمجھیں گے کہ اس میں جو پسینہ لگا ہوگا اس آدمی نے اس کو دھویا ہی نہیں ہوگا, کیوں دھوتا؟ وہ اس کو نجیس سمجھتا تو دھوتا, اس کی نگاہ میں تو وہ نجیس ہی نہیں ہے. یہ دوسری شرط ہے کہ وہ مسلمان وہ اس چیز کو نجیس سمجھتا ہو, یعنی جس مستحد کی تقریب میں ہے اس کے خیال میں وہ چیز نجیس ہو. مثالیں تو اور بہت ساری بن جائیں گی, لیکن کیونکہ ٹائم بہت کم ہے میرے پاس مسئلہ مکمل کرنا, ورنہ اس کی زیادہ اچھی مثال, یہ اونٹ والی مثال اتنی اچھی نہیں تھی لیکن سمجھنے کے لیے کافی, زیادہ اچھی مثال غیر ممالک سے آنے والے چمڑے کے جوتے, چمڑے کے سوٹ کیس اور چمڑے کے بیلٹ, کہ غیر اسلامی ممالک سے آنے والی چمڑے کی جتنی چیزیں آگاہ خود کہتے ہیں کہ وہ پاک ہیں, آگاہ خود نہیں فرماتے ہیں کہ وہ نجیس ہیں. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ مسلمان نے ذبح کیا اس وقت تک نجس، اور آگاہ کوئی بیٹھے کہ نہیں، آپ کو پتا ہو کہ مسلمان نے نجس نہیں کیا، یعنی شک ہو کہ پتا نہیں کس نے نجس کیا، تب آپ اس کو بات سمجھیں. تو اب اگر وہ جوتا چمڑے کا بنا ہوا آگاہ کوئی کا مقدر جو ہے وہ تو اس کو بات سمجھ رہا، پیلے جوتے کو پہن کے چلا جائے تو اس کی نگاہ میں تو اس کا پیر پاک ہے، پیر نجس ہی نہیں ہوا. لیکن اب آگاہ کمینے کے مقلد ہم کو پتا ہے کہ یہ چمڑے کا جوتا برطانیہ سے آیا، اس سے نجیس ہے، اس نے گیلے پیر سے پہنا تو اس کا پیر بھی نجیس ہو گئے. تو اگر ایسا اب اگر وہ دو دن کے بعد ہم سے ملے ہم اس کے پیر کو اپنا نجیس مانیں گے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو نجیس سمجھ پاؤ. تیسرا مسئلہ یہ زیادہ وقت کچھ لگ رہا ہے مسائل میں اس لیے کہ مثالیں دینا پڑ رہی. تیسرا مسئلہ یہ کہ جب دو دن بعد یا دس منٹ کے بعد اس سے ملاقات ہو تو وہ اس نجیس چیز کو ایسے کام میں استعمال کرے یا تو وہ کہہ دے، لیکن اگر وہ کہہ دے کہ یہ چیز میں نے پاس کر لی ہے تو یہ مسئلہ ختم، یہ شروع ہی سے ختم. مسئلہ اس وقت ہے کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہے، ہم اس سے پوچھ بھی نہیں رہے ہیں، نہ وہ کہہ رہا ہے نہ پوچھ. اگر وہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ چیز پاس ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، وہ صاحب الید ہے بغیر کسی شرط کے اس کی چیز کو ہم بات کرتے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت ہے کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا، نہ ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں نہ وہ بتا رہا. مسجد میں ہم گئے، تقریب میں گئے، نکاح میں گئے، ایسی جگہ کہ ہم پوچھنا نہیں چاہ رہے ہیں اس سے، لیکن ہم کو پتا ہے کہ دو دن پہلے یہ چیز نجیس ہو گئی. اب تیسرا مسئلہ کیا ہے، تیسری شرط، کہ وہ آدمی اس چیز کو ایسے کام میں استعمال کرے جس میں طہارت لازم ہے. طہارت جس میں لازم، مثلا گلاس نجیس ہو گیا، اس میں وہ پانی بھر کے پلا رہا ہے لوگوں. اب ہم کو پتا ہے کہ بھائی کھانے پینے کی چیزوں میں تو پاک ہونا لازم، اس لیے اس کو اس نے پاک کر لیا ہوگا، لیکن اس کا کرکٹ یا ہاکی کا جو بلہ یا اسٹک ہوتی ہے وہ نجیس ہوگا. دو دن کے بعد ہمارے ہاتھ میں وہ آئی، ہم اس کو پاک نہیں کرتے. یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ نجیس بھی ہو تو کون اس کو پاک کرتا، اس لیے کہ اس کا طہارت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا طہارت سے کوئی اس کا دخل نہیں. اسی طرح گھر کی زمین، گھر کی زمین ایسی جگہ پہ زمین نجیس ہوئی تھی کونے کھدرے میں کہ اس کو کوئی پاک نہیں کرتا. اب دو دن کے بعد ہم آئیں گے اس زمین کو پاک نہیں سمجھے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی اس چیز کو جو نجیس ہوئی تھی ایسے کام میں استعمال کرے جس سے اندازہ ہو جائے کہ اس نے پاک کر لیا ہوگا. اس کپڑے کو پہن کے نماز پڑھ رہا، اس برتن میں ہم کو پانی دے رہا، لوٹا ہے کہ جس سے وضو کا پانی ہم کو دیا جا رہا، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن میں طہارت لازم. دیکھیے چوتھا یہ کہ یہ امکان ہو کہ اس بیچارے کو یہ مسئلہ پتا ہوگا. اگر یہ ہو کہ اگر ہم کو یقین ہے کہ اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم کہ اس میں طہارت شرط ہے، اگر ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم، تب بھی بیکار ہے اس کی چیز کو ہم بات نہیں سمجھیں. مسئلے کو پیچیدگی سے بچانے کے لیے میں جلدی جلدی خلاصہ کر دیتا ہوں. یہ پہلی شرط، چار شرطیں جو آگاہ خمینی نہیں مانتے، آگاہ خود مانتے کہ اس کو پتا ہو کہ میری چیز نجیس ہوگی. نمبر دو، جس چیز سے نجیس ہوئی ہے اس کو بھی وہ نجاست مانتا، اس خون کو یا اس چمڑے کو یا اس پسینے کو. نمبر تین، ہمارے سامنے وہ اس چیز کو ایسے کام میں استعمال کرے جس سے اندازہ ہو جائے کہ اس نے پاک کر دیا ہوگا. اور نمبر چار، یہ امکان ہو کہ اس کو مسئلہ معلوم ہوگا. ہاں یقین ہونا ضروری نہیں، سر ہونا ضروری نہیں، ایک امکان ہے کہ اس کو مسئلہ معلوم ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یقین ہے کہ یہ جاہل مسئلہ ہے تو اس کی چیز کو آپ نجیس سمجھیں، ورنہ اگر شک ہو رہا ہے شک کے عالم میں آپ اس کی چیز کو پاک سمجھیں. لیکن یہ چار شرطیں ہوں. اب اہم ترین شرط پانچویں اور آخری جو آگاہ خمینی کے نزدیک اصلی شرط تو یہی، باقی سب احتیاط ہے لیکن اس کی پابندی ضروری نہیں. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ آدمی ایسا ہو کہ اس کے بارے میں یہ امکان ہو کہ اس نے اس چیز کو نجیس کر لیا، اس نے اس نجیس چیز کو پاک کر لیا. اگر ایسا آدمی ہے جو زبان کے دوہرے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا نجاست و طہارت، یہ کیا ڈھونگا چایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اسلام اتنا سخت مذہب نہیں، ایسا اگر آدمی ہے تو اس کی کسی چیز کو ہم پاک نہیں سمجھیں. لیکن ایسا آدمی ہے کہ استعمال ہے، چانسز ہیں کہ وہ اس چیز کو پاک کر لیتا ہو، پاک کر لیا ہوگا، اس نے اس کی چیز کو ہم بات کرتے کہ جب دو دن کے بعد ہم کو ملے. یا دیکھیے ایک اور مطلب، یا یہ احتمال ہے کہ اس نے تو بات نہیں کیا ہوگا، یہ چیز خود بخود بات ہو گئی ہوگی. مثلاً ہمیں پتا ہے کہ اس کا پیر پیشاب سے نجیس ہو گیا، اس آدمی نے بات نہیں کیا ہوگا، مگر یہ نہا کے آ رہا، اب پھر پانی سے نہا کے آ رہا ہے، ایک مرتبہ میں پیر پاک ہو ہی جاتا ہے. اب اس نے اپنے پیر کو پاک نہیں کیا، لیکن یہ ہم کو پتا ہے کہ وہ روزانہ صبح کو نہانے کا عادی. یہ جیسے میں نے مثال دی کہ نجاست کھانے والے اونٹ سے اس کا جسم نجیس ہو گیا، پھر وہ اونٹ سے اترا اور ڈائریکٹ اس نے گلفرنگ کے سمندر میں چھلانگ لگائی نہانے کے لیے. اب جو نکل کے آیا ہم جو نکل کے آیا تو ٹھیک ہے, اس نے اس پسینے کو پاک ہی نہیں کیا کیونکہ اس کو نجس مانتا ہی نہیں تھا, لیکن نہا کے آ گیا وہ چاہے کہتا ہے کہ میں نے پاک نہیں کیا, مگر وہ تو پاک ہو جائے اس لیے جو جس طریقے سے وہ گزرا ہے جس مرحلے اس میں پاک ہو جاتا. اسی طرح اس کا کپڑا نجس, وہ کہے میں نہیں مانتا میں اس کو پاک نہیں کروں گا, پاک نہیں کروں گا, لیکن اس نے کپڑے کو دھلوا لیا دھوبی سے, دو مرتبہ دھوبی نے اس کو دھو کے دے دیا, اس نے کہا کہ میں نے اپنا کپڑا پاک نہیں کیا, مگر یہ تو اس کی بیوقوفی, ہم کو پتا ہے کہ اس کا کپڑا ہو گیا پاک, یعنی اس نے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے سہن میں رات کو باری کی, اس کا سارا کپڑا جیت گیا, خود بخود پاک ہو جائے گا کپڑا, اگر ہم روکنا بھی چاہیں اپنے کپڑے کو پاک ہونے سے نہیں روکے گا. تو خیر پانچویں شرط یہ کہ وہ آدمی ایسا ہو کہ اس کے حق میں یہ کہا جا سکے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا, یا اس کی زندگی اس طرح گزر رہی کہ یہ چانسز ہو کہ خود بخود اس کو بالٹی وغیرہ میں برتن دھوتے ہیں وہاں تو مشکل ہے, لیکن گھروں میں جو برتن دھلتے ہیں تو وہ عام طور پہ وہ آدمی کو پتا نہ ہو تب بھی پاک ہو جاتے ہیں. تو اگر خمینی تو کہتے ہیں بس ایک شرط یاد رکھی, اگر ایسا آدمی اس کے بارے میں یہ امکان ہے یہ چانسز ہے کہ اس نے اس چیز کو پاک کر لیا ہوگا, یا اس کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ چیز پاک ہو گئی ہوگی, اس کی چیز کو آپ پاک سمجھ لیں گے. اچھا اب اس میں جب یہاں تک بات پہنچی ایک مسئلہ آتا کہ ایک تو آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں کسی نجاست و طہارت کو, وہ تو اس مسئلے سے نکل گئے. ایک آدمی ہے وہ کچھ بولتا نہیں لیکن لاوبالی لاپرواہ غافل ہے سست ہے, جسے نجیز ہو گیا کبھی پاک کیا کبھی نہیں کیا, کپڑے نجیز ہو گئے کبھی پاک کیے کبھی نہیں کیے, برتن نجیز ہو گیا کبھی پاک کیا کبھی نہیں کیا, لاوبالی ہے. ایک تو ہے کہ بالکل خلاف ہے نجاست کی, اس کے لیے یہ پانچویں شرط تھی کہ اس کی چیز کو تو ہم پاک نہیں مانیں گے. لیکن دیکھیے پانچویں شرط میں ایک جملے کو یاد رکھیں, یہ امکان ہو کہ اس نے پاک کر لیا ہو, تو لاوباری آدمی کی جو مخالفت بھی نہیں کرتا ہے احتیاط بھی نہیں کرتا, اس کے بارے میں امکان تو ہے کہ شاید پاک کر لیا ہو. تو لاوباری آدمی کے بارے میں اختلاف ہے ہمارے علماء, لاوباری لاپرواہ لیزی قسم کا آدمی کہ اس کی چیزیں نجیس ہو جائیں تو اس کا کیا ہوگا, اگر کوئی کہتے ہیں اشکال ہے اس کی چیز کو پاک نہیں سمجھے, لیکن آپ میں نے کہتے ہیں کہ اس کی چیز کو بھی پاک سمجھ لیں گے, البتہ بہتر ہے کہ احتیاط کر لیکن واجب نہیں. ہاں جو بالکل ہی مخالف ہے نجاست طہارت کا اور اس کی زندگی بھی ایسی ہے کہ اس کے کپڑے پاک ہو ہی نہیں سکتے, اس کی چیز کو ہم نہیں سمجھیں. تو آپ میں کا مسئلہ تو اتنا وسیع مسئلہ ہو گیا کہ سوائے انتہائی باغی اور تاغی اور سرکار جو نافرمان مسلمان تھے باقی ہر مسلمان کی چیز کو پاک سمجھا جائے گا جب وہ غائب ہو گیا. لیکن آپ خود جب پانچ ہفتے لگائے کہ اس کو پتا ہو کہ میری چیز نجیس ہے, اس کو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ یہ چیز نجیس ہے, اس کو وہ ایسے کام میں استعمال کرے جس میں طہارت لازم ہے, اس کے بعد یہ امکان ہو کہ اس بیچارے کو مسئلہ بھی پتا ہوگا کہ نماز میں طہارت ضروری, اور نمبر پانچ اس کے حق میں یہ اس کے فیور میں یہ بات جائے کہ اس نے شاید اس چیز کو پاک کر لیا ہوگا. یہ پانچ باتیں ہوں گی. چھٹا مسئلہ آپ نے سنا کہ لاوبالی آدمی کا کیا مسئلہ ہے, دو مسئلے بچتے ہیں, وقت تو بہت کم رہ گیا بلکہ پورا ہو گیا, لیکن دو مسئلے میں سنا دوں تاکہ آج کی بات مکمل ہو جائے. اچھا ایک آخر کی دو مسئلے, پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سہولت مل رہی کیا یہ نابالغ بچے کو بھی ملے گی, بچے بچے آپس میں ملاقات کرتے ہیں, یعنی فرض کیجیے کہ آپ قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو یا مدرسے میں پڑھاتے ہیں, وہاں نابالغ بچے بھی وہ روزانہ آپ کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں, یا ٹیوشن پڑھاتے ہیں آپ, آج کو بچہ نجیس ہو گیا کل ایک دن کے بعد آپ کو ملا, آپ اس کو پاک سمجھیں گے یا نجیس؟ تو بالغ آدمی کے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ جب وہ جا کر واپس آئے تو اس کی چیز پاک, نابالغ کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر اس میں تمیز ہے سمجھ ہے, مگر جس چیز کی سمجھ میں تو فرق ہے, نجاست اور طہارت کی اس کے پاس سمجھ ہو کہ نجاست کسے کہتے ہیں طہارت کسے کہتے ہیں اسے پاک کرنا. ایسے بچے ہمارے ہیں کہ ویسے بہت صحیح, لیکن چونکہ ماحول نہیں ملا نجاست طہارت کا کنسیپٹ ان کے پاس نہیں, یہ سمجھ نہیں. تو بہرحال سمجھدار بچہ چاہے نابالغ بھی ہو جن کو نجاست طہارت کی تمیز, اس کے لیے بھی یہی مسئلہ کہ اگر آج وہ نجس ہو گیا کل دوبارہ آپ کے پاس آیا آپ اس کو پاک سمجھیں اگر یہ چانسز ہیں کہ شاید اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اور آخری مسئلہ کہ یہ مسئلہ جو غائب ہونے کا کہ ایک مسلمان کی چیز نجیس ہو گئی پھر وہ چلا گیا, کہ آپ چلے گئے اس کے پاس اور بعد میں ملاقات کی. یہ مسئلہ جو غائب ہونے کا اندھے ہونے میں بھی چلتا ہے یا نہیں اور اندھیرے میں بھی چلتا ہے یا نہیں, اس میں اختلاف ہے. لیکن کوئی اور کو نہیں دونوں کا فتوا کہ اندھے ہونے میں بھی یہ مسئلہ چلتا ہے اور اندھیرے میں بھی. کیا مطلب ہو کہ آج ایک مسلمان کا برتن یا کپڑے وغیرہ ہمارے نزدیک نجیس, ہم نے دیکھا نجیس ہو, پھر خدا نخواستہ کوئی ایسی پریشانی ہوئی, ارے تو خدا بچائے, آپ نے دیکھا اس کے جس نے بھی دیکھا وہ اندھا ہو گیا, اندھا ہوا مستقل میں 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال کے لیے یا 2 دن کے لیے, پھر اس کی بینائی واپس آ گئی. اچھا اب جب دوبارہ اس کی بینائی واپس آ گئی تو 2 دن پہلے اس نے جس چیز کو نجیس دیکھا تھا 2 دن کے بعد اس کو خاص کر دیا نجیس کر دیا. یہ مسئلہ آتا ہے ہمارے یہاں سعودی میں نہیں ملے گا آپ کو, لیکن ہے مسئلہ اور دلچسپ مسئلہ, خصوصاً پاکستانی کھلکوں کے اعتبار سے کہ وہاں تو ذرا سا بھی سر ٹکرایا دیوار سے آنکھیں چلی گئی, دوبارہ ٹکرایا واپس آ گئی, ذرا سا پس میں ڈنڈا سر پہ لگا اندھا ہو گیا, دوبارہ وہی ڈنڈا لگا تو دوبارہ بینائی آ گئی. یہ مسئلہ اتنا تو بہت پیش آ سکتا ہے اگر فلمی ماحول جہاں کے جانا اور آنا جو ہے وہ کپڑے بدلنے کی طرح روزانہ کی بات ہو, تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں بھی اسلام نے سہولت دی. اندھے ہو گئے تھے جو چیزیں اس وقت نجیس تھیں, جب دوبارہ بینائی آئے گی یہ 6 شرطیں پائی جاتی ہیں, سب چیزیں پاک, گھر پاک اور کپڑے پاک اور برتن پاک, یہ سب کا بالکل صحیح. اچھا ایک تو یہ مسئلہ ہوا اور دوسرا مسئلہ اندھیرے کا. کراچی والے ابھی تک محفوظ ہیں لیکن ویسے پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے جنوری کے آخری ہفتے تک کے لیے یا فروری تک کے لیے. ابھی ایک چیز نجیس ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے, ہم کسی کے گھر میں گئے, چیز نجیس لائٹ چلی گئی, 15 منٹ کے بعد لائٹ آئی, ایسا اندھیرا کہ کچھ نظر نہیں آیا کہ اس میں کیا ہوا, کچھ پھڑکڑ پھڑکڑ کی آواز آتی رہی, کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. ویسے آواز بھی ضروری نہیں, 15 منٹ کے بعد دوبارہ روشنی آ گئی, جو چیزیں نجیس تھی اس کو ہم پانچ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں, یہ 5 شرطیں. لیکن میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, ایک تو مسئلہ پیش کم آتا ہے, دوسرا اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے, لیکن سمجھنے والے اب اس مسئلے سے خود ہی سمجھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مظاہرات کے وہ سارے مسئلے مکمل ہو گئے کہ جو سعودی میں پائے جاتے ہیں. البتہ 4-6 مسئلے اور ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل میں بیان کیے جائیں گے, کیونکہ وقت خاصا گزر رہا ہے, اس لیے میں جلدی سے اپنے موضوع کو چینج کروں. البتہ اس سے پہلے اس مرتبہ ضرور بھی استعمال کروں. ان کی جافات مکہ ساتویں گفتگو ہے اور آخری گفتگو, اس سے زیادہ اس موضوع کو بڑھانا مناسب نہیں ہے. یہ تو آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ حال ہی میں تہران میں جو عالمی حج کانفرنس ہوئی, اس میں باضابطہ طور پر تمام اسلامی دنیا کے نمائندوں نے اس قرارداد کو منظور کر لیا کہ اب ہر سال 6 ذی الحج یوم بیزاری مشرکین کے نام سے منایا جائے گا, یعنی وہی برات ملن مشرکین. تو یہ مسئلہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے جیسے حج کا زمانہ قریب آئے گا اور شدتیں اٹھایا جائے گا, اس اعتبار سے جو 7 سفاری کی گئی, بیچ میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا کہ شاید بہت لمبا کر دیا میں نے موضوع, لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ نہیں, یہ بات مناسب ہے مستقل طور پر محفوظ رہ جائے, تاکہ آئندہ جب کبھی یہ مسئلہ پیش آئے تو ہمارے مومنین کے ذہنوں میں زیادہ الجھن نہ ہو. جب واقعہ تقریباً اختتام پر ہے, میں اس واقعے کو کیونکہ اس میں رنگ آمیزی کرنا یا نمک ملانا مقصد تو نہیں ہے, جو ایکچوئل واقعات ہیں, جو میری نالج میں ہیں, جو میرے علم میں ہیں, فقط ان کو بیان کرنا, وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے, اس لیے آج یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. آخر میں وقت بچا تو میں 4-5 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا, اور اگر وقت نہیں بچا تب بھی یہ موضوع آج مکمل ہے. آج یہاں تک پہنچ چکی تھی عالم اسلام کا مشترکہ جلوس, جس میں اکثریت ایرانی صاحبان ایمان کی تھی, جنت المولا کے قبرستان کے قریب پہنچ چکا تھا کہ جب اس پر 3 طرف سے حملہ کیا گیا. پہلا حملہ اس پل پر سے ہوا کہ جس کے نیچے سے جلوس کو نکل کے جانا تھا, اور کیونکہ پل وغیرہ ایسے مقامات ہیں کہ ہمیشہ جلوسوں کے موقع پر وہاں پہ ہجوم ہوا کرتا. کراچی میں بھی جو جلوس نکلتے ہیں آپ نے دیکھا ہو کہ بالکونیاں, سڑکیں یا پل وغیرہ اونچے مقامات پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں, اس لیے جلوس میں شریک لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی یا تعجب والی بات نہیں کہ یہ اتنا سارا ہجوم, اتنا سارا مجمع کیوں نظر آ رہا. جلوس اپنے طریقے کے مطابق جا رہا, جس میں تمام عالم اسلام شریک ہے, لیکن ایرانی حضرات کی اکثریت کیونکہ ویسے ہی ہے تمام حاجیوں میں, اس میں بھی ان کی تعداد زیادہ, اور خصوصاً اس حصے میں جو سب سے آگے والا حصہ تھا. لیکن جیسے ہی پل کے ان کے جلوس پہنچا, ایک دم سے حملہ شروع ہوا. جلوس کی چوکا نے یہ دیکھ کر کہ پیچھے تو ہمارے ساتھی آ رہے ہیں آگے ہی کا علاقہ خالی تیزی سے آگے بڑھنا چاہوں. جیسے ہی اس پل کے نیچے سے نکل کے آگے بڑھے ابھی تقریباً ایک چوتھائی میل کا فاصلہ باقی جو معاہدے کے مطابق جلوس کو طے کرنا. جیسے ہی آگے بڑھے اب دائیں اور بائیں کی عمارتوں سے بھی بڑی شدت کے ساتھ حملہ ہونا شروع ہو گیا. یہ بات تو بہرحال واضح ہے کہ تینوں طرف سے ہونے والا حملہ اس میں باوردی کوئی آدمی نہیں تھا, نہ کوئی پولیس والا نہ کوئی فوج والا, بلکہ سادہ لباس میں یہ لوگ تھے. لیکن خصوصیت کے ساتھ اردن, مصر, عراق اور پاکستان کے صوبہ سرحد کے حملہ آور تک جانے جا رہے. جب یہ دباؤ بڑھتا چلا گیا تو جلوس جیسے جیسے حملے کی شدت میں اضافہ ہوا جلوس آگے بڑھا اور چوتھائی میل کا فاصلہ طے کر کے پولیس کی اس پگار کے پاس جا کے روکا جہاں جو سرحد پہ لگائی گئی تھی جس کے آگے اس جلوس کو نہیں جانا تھا, اور ان سے درخواست کی گئی کہ حملہ ہوا ہے, آپ کے سامنے یہ حملہ ہو رہا ہے, آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں. لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ ملا, بلکہ بعض سپاہیوں نے ہو سکتا ہے انفرادی طور پر کچھ تنزیہ جوابات دیے, جس کے نتیجے میں جلوس کے اندر جو نوجوان تھے وہ بے انتہا پریشان, کیونکہ شہید ہونے والے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی, اور وہ لوگ شہید اور زخمی ہو رہے ہیں کہ جو ویسے ہی یا بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں یا میدان جنگ کے معذور. کریں تو کیا کریں, یہی پریشانی اور یہی مسئلہ تھا. دائیں بائیں کی گلیوں میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی, مگر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق وہاں پر 20-25 گنڈوں کی گولیاں ہاتھوں میں سٹک لیے ہوئے کھڑے تھے, اور ہر آنے والے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس پہ حملہ کیا جاتا, اور فقط حملہ ہی نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ذہنی طور پر اور پریشان کیا جائے اس کے لیے. جہاں ایک طرف پولیس اور فوج نے زہریلی گیس پھینکنا شروع کی, وہاں ان لوگوں نے سروں پر سے چادروں کو پھینکنا شروع کیا تاکہ ہوش و حواس سے یہ لوگ بیگانے ہو جائیں. میں اس موقع پر ایسے کئی واقعات پیش آئے جن میں سے ایک میں نے بطور مثال پچھلی دفعہ کیا تھا کہ انتہائی زخمی ہونے کے باوجود اور 1500 کے نیچے دب کر نکلنے کے باوجود ایک ایرانی جو انتہائی ضعیف تھی, انتہائی بوڑھی, ہمارے کاروان میں شامل ایک پاکستانی حاجی سے کچھ درخواست کر دی, اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا درخواست کر رہی. لیڈے کے یہی خیال آیا کہ اس وقت جب مجھ جیسا نوجوان پیاس کی شدت سے مرا جا رہا تو اس کو بھی پانی چاہیے ہوگا, مگر جب پانی کا جام پیش کیا تو اس نے ہاتھ مار کے اس کو گرا دی اور اشارہ کیا کہ مجھے پانی نہیں بلکہ چادر چاہیے. یہ واقعہ یہ بتا رہا کہ چادروں کے جھل جانے سے ایرانی خواتین جو جلوس میں اس وقت زیادہ تھے اگلے حصے میں وہ ایرانی خواتین زیادہ تھے, کیونکہ مردوں کے حصے میں تو 500 ویل چیئر کے آنے سے کافی جگہ گر گئی, خواتین کے حصے میں ساری عورتیں تو ان کی تعداد زیادہ تھی, ان کو ذہنی طور پر اذیت اور صدمے سے گزرنا پڑ رہا تھا. ایرانی نوجوان انتہائی بے بسی کے عالم میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ ایرانی قیادت نے ان پر اتنی پابندیاں لگا لی جس کی وجہ سے وہ کسی قسم کا دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں رہے. اب ان کے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ ہم اس وقت نیچے دونوں طرف پہاڑیوں پر بنے ہوئے مکانات کے لوگ وہاں تک تو ہم نہیں جا سکتے, لیکن جو پل کے اوپر سے حملہ ہو رہا کم سے کم ان حملہ آوروں کو ہٹایا جا. جیسے ہی یہ خیال دلوں میں آیا اور پل پر چڑھنے کی کوشش کی گئی, ایک دم سے تازہ دم سعودی پولیس اور فوج کے دستے آ گئے اور اس پل کے راستے کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ نیچے سے کوئی اوپر نہ جا سکے, اور اوپر والوں کو بالکل اطمینان ہو جائے کہ اب ہم پولیس اور فوج کے پہرے میں ہیں اور جو دل چاہیں اس عمل کو ہم انجام دے سکتے. اس وقت مجبوری کے عالم جلوس کا یہ حصہ پیچھے کی جانب واپس ہوا. جس وقت جلوس کا یہ حصہ پیچھے کی جانب واپس ہوا تو وجہ صرف یہی نہیں کہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا, بلکہ سامنے کی طرف سے اب فوج نے اپنے دباؤ کو بڑھانا شروع کیا اور مسلسل ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا. فقط بینرز میں لگی ہوئی سٹک, وہ ڈنڈیاں کے جس میں بینر لگائے جاتے ہیں, یا وہ ڈنڈیاں کے جس میں پلے کارڈ لگائے جاتے ہیں, وہ ان کے پاس تھے کہ جس سے یہ اپنا دفاع کر رہے تھے. لیکن دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا, مجبوراً یہ جلوس پیچھے کی جانب بڑھا, اور جیسے جیسے یہ جلوس پیچھے آج جا رہا تھا کیونکہ پیچھے سے آنے والوں کو معلوم نہ ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا, اس وجہ سے یہ آپس میں ٹکراؤ ہو گئے. اس آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا, اس لیے کہ فوراً یہ لوگ سنبھل گئے, اور پیچھے سے آنے والے نوجوان جو تازہ دم بھی تھے اور زیادہ ان میں جوش تھا. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ ہم خالی ہاتھ پہ ہیں, مگر جو پتھر پھینکے جا رہے ہیں ان کو جمع کیا جائے, جو لکڑیاں پھینکی جا رہی ہیں ان کو جمع کیا جائے, ان کو جمع کر کے ہم واپس ان کو اچھالیں. میں نے پچھلی تقریب میں بتایا کہ حملہ آور جو سادہ لباس میں تھے ان کا مقابلہ کرنا تو تقریباً ناممکن تھا کیونکہ وہ 50 فٹ کی بلندی پر تھے, لیکن اب جو پولیس اور فوج نے دباؤ بڑھایا تو یہ کیونکہ آمنے سامنے کی بات تھی اس لیے ان کا مقابلہ ممکن تھا. لیکن جیسے ہی یہ تازہ دم نوجوان آگے بڑھے, ان کے سامنے کثیر تعداد جس جلوس میں شریف لوگ زمین پہ گرے ہوئے تھے ان کو عبور کر کے یہ آگے بڑھے, تو عین اسی وقت جب یہ دیکھا سعودی پولیس کہ اب حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہمارا منصوبہ تھا کہ جلوس کو اتنا دبایا جائے کہ یہ خود ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کے ان کا نقصان ہو جائے وہ ناکام ہونے جا رہا, تو اب مجبوری کے عالم میں, یعنی یہ مجبوری ان کے اعتبار سے ویسے تو یہ ظلم ہے, مجبوری کے عالم میں فائرنگ شروع کی گئی. اور چشم دید گواہ ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی نیچے سے فائرنگ شروع کی گئی ویسے ہی دائیں دائیں کی عمارتوں میں موجود پاکستانی حجاج نے بھی, وہ پاکستانی جو وہاں رہتے تھے وہ نہیں بلکہ وہ کہ جو لائے گئے تھے انہوں نے بھی فائرنگ شروع کر دی. البتہ عمارتوں میں موجود لوگوں کے پاس جن لوگوں کو وہاں بھیجا گیا تھا زیادہ ہتھیار نہیں ہتھیار کم تھے, ایک عمارت سے مہنشن 2 یا 3 مقامات سے فائرنگ ہو رہی تھی, لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کھلا ہوا علاقہ اور بغیر کسی اسلحے کے گروہ کھڑا اور براہ راست سینوں کا نشانہ لے لے کے فائرنگ کی جا رہی ہے. 75 منٹ تک فائرنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کی تفصیل میں میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں اس کے ثبوت میں کہ کیسے پتا چلا فائرنگ ہو, تو میں نے جن اخبارات کے پچھلی دفعہ حوالے دیے ان میں سے خصوصاً جو کراچی کا ہیرال اکتوبر کا ہے, رفیع بنگش صاحب کا مضمون اور ٹورنٹو اسٹار 29 اگست کا, اس میں ظفر بنگش صاحب کا انٹرویو, دونوں کے اندر جس میں 3 واقعات ہیں, بلکہ ہیرال میں تو یہ بھی ہے کہ خود میرے اوپر نشانہ بنا کے فائرنگ کی گئی. تو خیر 75 منٹ تک یہ فائرنگ ہوتی رہی مجبوراً, بالکل مجبوری کے عالم ہے. اب یہ جلوس پیچھے کی جانب چلا, معابدہ کا محلہ وہ ہے کہ جہاں سے یہ جلوس چلا واپس جلوس وہیں پہ جا رہا. معابدہ کا محلہ ایک ایسا محلہ کہ جس میں ایک مرکزی چوک ہے اور چوک سے تقریباً 8 یا 9 بڑی سڑکیں اور 10 یا 12 چھوٹی چھوٹی گلیاں نکلتی, یعنی 20-25 راستے ہیں وہاں سے. معابدہ کے محلے کے اندر جب یہ جلوس واپس جا رہا, یہ دونوں بالکل ملے ہوئے محلے, بالکل ملے ہوئے محلے جیسے گھاگر سے مطلب لی مارکیٹ کا علاقہ, جب یہ جلوس واپس معابدہ پہنچا تو وہ مرکزی سڑک کو بند کر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے جلوس 20 یا 22 حصے ہو گئے مختلف گلیوں. یہ ساری گلیاں وہ کہ جس کے اندر ایرانی حاجیوں کے مکانات, میں نے عرض کیا تھا کہ جنت المالا کے بعد سے ایرانیوں کے مکان شروع ہوتے ہیں, مگر اس دن وہ ان مکانات پر بھی ان گنڈوں کا قبضہ تھا کہ جو صرف دھوتی اور بنیان پہنے ہوئے ہاتھوں میں جھنڈے لے کے گھوم رہے. یہ خاص لباس ہے سعودی عرب کے ان باشندوں جو مقامی باشندے, جن کے بارے میں یہ اعتماد بھی نہیں ہو سکتا جو بعد میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ باہر سے آنے والے حاجیوں نے ایرانیوں پہ حملہ کیا. ہمارے ایک مومن کے نزدیک جو گزشتہ 20 سال سے کراچی میں, انہوں نے کہا کہ شیعہ سنی فسادات کے بعد جو گولیمار یا لال کھیت کا ماحول ہو جاتا, بالکل وہی ماحول معاہدہ میں نظر آ رہا تھا کہ ہر ہر غریب گنڈوں کی ٹولیاں گھوم رہی ہیں, ہاتھوں میں ان کے بڑے بڑے ڈنڈے ہیں اور وہ زخمی گرد جو انتہائی پریشانی کے عالم میں آ رہے ہیں ان پر مسلسل حملہ کیا جا رہا. سعودی حکومت کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ گولیوں سے شہید ہونے والوں کی تعداد کم, شہیدوں کی تعداد تو کوئی مسئلہ نہیں, جتنے زیادہ شہید ہوں اتنا اچھا, مگر گولی کے زخمی کم سے کم, اس لیے ان لوگوں کو خصوصی طور پر مقرر کیا گیا تھا. اب یہ جلوس کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ پولیس سے تو مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن یہ عوام پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے, کیونکہ قیادت نے یہ کہا تھا کہ مر جاؤ مگر کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جو بعد تمام مسلمانوں یا تمام ایرانیوں کی بدنامی کا سبب, چنانچہ لوگ زخمی ہو کے گر رہے مگر ان کا مقابلہ نہیں ہو رہا. وہ جو سعودی پولیس ہے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ پولیس کوئی عام پولیس نہیں بلکہ وہ فوج کی سعودی فوج نہیں. فائنینشل ٹائمز نے 15 اگست کے شمارے میں باقاعدہ اردن کے ان حاجیوں کے حوالے سے جو مقبوضہ فلسطین میں رہتے ہیں یہ بتایا کہ یہ اردن کی جو اسپیشل فورسز بریگیڈ ہے اس کی بٹالیہ نمبر 101 تھی کہ جس کو باہر سے بھیجا گیا تھا جو وہاں پہ مقرر تھی کہ وہ بٹالین کہ جسے امریکہ خاص طور پر تربیت دی ہے اس قسم کے مواقع سے نمٹنے کے لیے. 79 جب خانہ کعبہ پر ان لوگوں نے قبضہ کیا تھا کہ جنہیں سعودی حکومت کے پاس مذہبی اختلافات تھے وہ وہیں کے باشندے, تو آخر میں ہر طرف سے سردار کر اردن کی اس بٹالین نے خانہ خدا کو ان کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا. چنانچہ اس سال کی حج کے موقع پر جب سعودی فوج اور پولیس نے بغاوت کر دی تو خصوصی طیاروں کے ذریعے سے رات و رات اردن کی اس بٹالین کو بلوایا گیا اور آخری ذمہ داری کی سپرد کی گئی. یہ سارے کے سارے وہ وحشی جنگلی اور بدو قسم کے سپاہی ہوتے ہیں کہ جن کو برین واش کر کے صرف اس لیے ٹریننگ دی جاتی کہ وہ حکومت کے اداروں پہ رب کرے. ان کے نزدیک نہ کوئی خدا ہوتا ہے نہ کوئی انسانیت ہوتی ہے, چنانچہ ان کو وہاں پہ مقرر کیا گیا کیونکہ سعودی پولیس میں بھی بغاوت کے امکانات تھے جو میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں. اب یہ خصوصی جو خاص طور پر جس کا نام ہی ہے کہ ٹیررسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اینٹی ٹیررسٹ بٹالین, اس کو وہاں پہ مقرر کیا گیا. نہ ہاری ہار مسلمان بہرحال مقابلہ نہیں کر سکتے, ہر چیز کی ایک گھٹ ہوتی, اس لیے زخمی ہو کے یہ لوگ واپس آ رہے ہیں. عین اس موقع پر سعودی حکومت کی منصوبہ بندی کا دوسرا حصہ شروع ہوا, بلکہ ایک طرح سے تیسرا حصہ. پہلا حصہ یہ تھا کہ غیر عربوں سے حملہ کرا غیر سعودیوں سے تاکہ کہنے کا موقع ملے کہ یہ آپس میں لڑ گئے, مگر وہ تو منصوبہ ناکام ہو گیا کہ جب ایرانی حاجی پھولوں پہ چڑھنے لگے تھے وہ لوگ ان کو بتا دیا جاتا تو مجبوراً اپنی پولیس اور فوج کو بیچ میں داخل کرنا پڑا. اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا, سعودی عرب میں خصوصاً حج کے موقع پر 24 گھنٹے کی ایمرجنسی چلتی اور خاص طور پر 5 ضلع سے جب تمام حاجی مکے میں آ جائیں, ہر شخص ہر ادارہ ہر ڈپارٹمنٹ 24 گھنٹے الرٹ رہتا, ہر وقت تیار رہتے. خصوصیت کے ساتھ جو ان کا محکمہ اتحاد ہے, مگر اس دن عجیب بات یہ کہ خاصی تاخیر کے بعد ایمبولینسز آئیں اور جب ایمبولینسز لائی گئی تو اس کے بعد اس کو احکامات تھے کہ وہ کسی بھی ایرانی زخمی کو یا کسی ایرانی شہید کو نہیں اٹھائیں گے, بلکہ سب سے پہلے جو سعودی عرب کے پولیس والے یا جو باہر سے حملہ کرنے والے تھے ان کا علاج کیا جائے گا. ایرانیوں کی اکثریت مجروح, وہ باقی لوگوں کی تو معمولی زخم آئے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو روک دیا گیا. اچھا یہ تو حکومت کی ملازم تھی, جب ایرانیوں کی اپنی ایمبولینس آئی, کیونکہ ایرانی قیادت حاجیوں کے لیے ہمیشہ تمام انتظامات رکھتی تو اسے بھی آگے جانے سے روکا گیا, بلکہ بعض ایسے ایمبولینس ڈرائیور جو ہمت کر کے بعض زخمیوں کو اپنی گاڑی میں ڈال چکے ان کو گاڑیوں سے اتار کر اسی موقع پر براہ راست گولی مار کے شہید کر دیا گیا. ایسے بھی کئی واقعات پیش آئے. اب یہ زخمی تڑپ رہے ہیں مگر ان کو ان کے علاج سے روکا جا رہا. البتہ تھوڑی دیر کے بعد شاید کسی نے اس نقطے کی جانب توجہ مبذول کرائی, جب زیادہ دیر گزری تو گلیوں اور سڑکوں میں جانے والے ایرانی دوبارہ جمع ہو کے آئیں گے, اور اگر ایرانی کے ڈانٹے اٹھا کے لے گئے یا زخمی اٹھا کے لے گئے تو بڑا مدد ہو جائے گا, کیونکہ ان میں سے ہر زخمی جس کے سینے پہ یا جس کے جسم میں گولیاں موجود خود ایک عینی شاہد, خود ایک ثبوت, شہید کا یا زخمی کا جسم ایک ثبوت ہے کہ کتنی شدید فائرنگ کی گئی تھی. جیسے ہی یہ خیال آیا بڑی تیزی کے ساتھ ان زخمیوں کو شہیدوں کو اٹھایا گیا. البتہ ان کو اٹھانا تو تھا, یہ پلاننگ میں تھا, لیکن زیادہ اذیت پہنچائی جائے. تمام راستے ایمبولینس گاڑیوں میں زخمی جا رہے ہیں اور تمام راستے ان کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں. اس کے بعد جب ان کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا اور ایک طرح سے یقین ہو گیا کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, تو وہاں اسپتال میں منتقل کرنے کے بعد بھی ان کا کسی قسم کا ٹریٹمنٹ ابتدائی مرحلے میں نہیں کیا گیا, بلکہ اگر کسی ڈاکٹر نے ہمدردی دکھانا چاہیے ہمارے پاکستانی ہندوستانی اور بعض غیر ملکی ڈاکٹر تھے وہاں پہ جن کا مسئلہ شیعہ سنی ملوکیت وغیرہ نہیں تھا بلکہ وہ انسانیت کے جذبے کے تحت علاج کر رہے تھے, ان کو بچوں اور بحکم روکا گیا کہ آپ کو ان زخمیوں کا علاج نہیں کرنا. ان میں خصوصاً وہ زخمی کہ جن کے موت کا امکان کم تھا لیکن اذیت و تکلیف زیادہ تھی, زیادہ سے زیادہ ان کو تڑپایا جا رہا تھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو مکے میں 2 یا 3 ہی اسپتال, ایسا نہ ہو کہ اسپتالوں پہ حملہ کیا جائے, سب جو ایرانی 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ ہیں سب انتہائی مجبوری کی حالت اور منصوبہ بندی کے کامیاب ہونے کے بعد آیت اللہ خمینی کے نمائندے کے نمائندوں کو بلایا گیا, مختلف اسپتالوں میں ان کی نگرانی میں ان مریضوں کو داخل کیا گیا. ادھر دوسری طرف تو سڑک تو صاف ہو چکی ہے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 50,000 تو ایرانی خواتین کی چادریں وہاں پڑی تھیں، اس کے علاوہ پانی کے برتن، بینر، پلے کارڈ، تصاویر، آیات قرآنی پر مشتمل مختلف قسم کے پوسٹر اتنی تقریر تعداد میں وہاں پہ، یہ چیزیں تھیں کہ راستہ بند ہو گیا تھا. اور یہ بات ہے ساتویں ضلع کی شب لگ چکی، اگلا دن آئے گا تو اسی راستے سے لوگوں کو بنا جانا. چنانچہ زخمیوں کے علاج کے لیے تو اتنی سستی سے کام ہو رہا، 7 بجے پیش آنے والا واقعہ 12 بجے تک علاج شروع نہیں ہوا، اور سڑک کو اتنی تیزی سے صاف کر دیا گیا تو جب 8:30 بجے نماز عشاء ہوئی اور اس کے ختم ہونے پر 9:45 بجے حاجی باہر نکلے تو ساری سڑکیں صاف ہو چکی تھی. حتیٰ یہ کہ میونسپلٹی نے انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہوئے خون کے نشانات کو بھی مٹا دیا. میں نے یہ بتایا کہ باقاعدہ بلڈوزر منگوائے گئے، ٹرک بھر بھر کے لے جائے گئے تھے اس سامان کے. ادھر اسپتالوں کے اندر زخمیوں کا علاج بہت آہستہ آہستہ ہو رہا، اور شہدا کے لاشیں واپس کرنے میں، زخمیوں کو واپس کرنے میں بھی انتہائی سست رفتاری کا مظاہرہ کیا گیا. تو سارے لاشیں روک لیے گئے کہ جن پر گولیوں کے زخم کے نشانات تھے، سوائے ان لاشوں کے جو ایرانی خود ہی اٹھا کے لے گئے تھے براہ راست اپنے اسپتالوں میں، کیونکہ ہر سال حج کے موقع پر ایرانی اپنے اسپتال قائم کیا کرتے ہیں. 400 سے زیادہ شہدا کی شہید ہونے کی اطلاع، مگر تعداد اس سے بہت زیادہ، 4,000 کے قریب لاپتہ ہیں لوگ، ان کے اندر ایک بڑی تعداد ان کی ہے کہ جو شہید ہو چکے ہیں. یہ واقعہ اپنے اختتام کو، یعنی اتنا ہی مجھے بیان کرنا، اپنے اختتام کو یہاں پہنچا. سال سے اس کی صبح جب ایرانی حضرات اس حد تک منظم تھے کہ اگر اس وقت حملہ کیا جاتا تو شاید سعودی حکومت کم از کم مکے سے بے دخل ہو جاتی. آیت اللہ خمینی کا خصوصی پیغام آ گیا کہ آپ کو سب و تحمل سے کام لینا ہے، کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا ہے، حتیٰ یہ کہ جو منا میں آپ کا جلوس نکلتا پھر آج اس جلوس کو بھی آپ نہ نکالے. اس لیے کہ جو ہمیں اتنا بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ اگر ملین پاؤنڈ کے خرچ کیے جاتے حج کے مقصد کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے تو نہیں حاصل ہوتا. لیکن 7 سال سے ایرانی قیادت ساری دنیا کو مسلمانوں کو بتا رہی ہے کہ حج کسے کہتے. اس سال جتنا زیادہ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا آج تک کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا. سوال پیدا ہو جانا ہی سب سے بڑی کامیابی، اس کے بعد لوگ غور کریں. ابھی مخالفت کرنے والا بھی 2 سال بعد ماننے کو تیار ہو جائے گا. یہی وجہ کہ ایران کے انقلاب سے پہلے کوئی مانتا ہی نہ تھا کہ اسلامی حکومت بھی کوئی چیز ہوتی، پہلے سب مخالفت کرتے تھے، آج سب ماننے لگے. حتیٰ یہ کہ وہ سعودی حکومت کہ ایرانیوں کے قسم قسم کے الزامات لگا رہی، اس کا طرز عمل بھی آپ دیکھ لیجیے. آیت اللہ نے کہا کہ لاکھوں پاؤنڈ قرض کرنے کے بعد اور ہزاروں شہیدوں کو قربان کر کے بھی اسلام کو وہ فائدہ نہ ملتا جو مکے کی سرزمین کے 400 شہدا کے خون کی وجہ سے فائدہ ملا. اب دیکھیں تو سعودی حکومت کا طرز عمل کیا، کیونکہ بات مجھے مکمل کرنا ہے اس لیے میں بہت جلدی جلدی یہ بات بیان کر رہا ہوں. یہ 2-3 باتیں تو میں نے بتا دی کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ، ایرانی حضرات کے پاس کوئی چیز پہلے سے طے شدہ نہ تھی، ورنہ عورتوں کو آگے نہ رکھا جاتا، ورنہ معذوروں کو آگے نہ رکھا جاتا. سعودی حکومت پہلے سے تیار، ورنہ اردن کی اس فوج کو 3 دن پہلے کیوں بلا لیا گیا؟ آج تک اس سے پہلے تو کبھی اردن کی کوئی بٹالین نہیں آئی. ایک اور ثبوت یہ بھی کہ جب یہ حملہ ہوا عمارتوں اور پلوں پر سے تو حملہ آور اپنے ساتھ پتھر لے کے آئے تھے. مکہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ کنکڑ ڈھونڈے سے نہیں ملتا ہے حج کے زمانے میں، باقاعدہ ڈرم بھرے ہوئے تھے جس میں سے پتھر نکال نکال کے پھینکے جا رہے تھے. فوری اشتہار یا فوری ہنگامہ اگر ہوتا تو یہ بڑے بڑے ڈرم، یہ بڑے بڑے پتھروں سے بھرے ہوئے تھیلے، یہ کیسے پہلے سے پھلوں پہ لا کے رکھ دیے گئے؟ باقاعدہ وہ پائپ کیسے لگایا گیا عمارتوں سے پھول تک جس میں سے گرم پانی پھینکا جا رہا؟ اور ایک آخری بات جو بعض وہاں کے مقامی لوگوں نے بتائی کہ حج سے کچھ پہلے ایمرجنسی میں مکے کے باہر کچھ نئے اسپتال کھولے گئے، طائف اور جدہ وغیرہ، حج سے پہلے کی بات. اور مکے کے اسپتالوں کے جتنے بھی ایسے مریض جو بہت سیریس نہیں، ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا، ان کو مکے سے ٹرانسفر کر دیا گیا. اس مکے کے اسپتالوں کا حملہ حیران تھا کہ ہو کیا رہا، یہ اسپتال خالی کیوں کرائے جا رہے ہیں؟ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تب پتا چلا کہ سارے اسپتال خالی کیوں تھے. بھرے ہوئے اسپتال میں آپ زخمی لے کے جائیں ایک اور بات ہوتی، خالی اسپتال، یہ اسپتالوں کا خالی کرنا، نئے اسپتالوں کا کھولنا، یہ خود بتا رہا ہے کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ. اور آخر کی میں 3 باتیں بتا کے اپنی سلسلہ گفتگو کو مکمل کروں کہ یہ خود ایرانی انقلاب کے بعد سعودی حکومت کے طرز عمل میں جو تبدیلی آئی، یہ کہا جاتا ہے نا کہ حج کا موقع ایسا کہ جہاں تو ہمیں فقط اپنی عبادت انجام دینا، یہ امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کیوں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں؟ مگر جتنے تعجب کی بات کہ پورا سال اور خصوصاً حج کوئی خطبہ جمعہ ایسا نہیں جاتا جب خود مکے کا بے اہتمام روس کے خلاف تقریر نہ کرتا. افغانستان کے مسئلے کی وجہ ہر خطبہ جمعہ روس کی مذمت, روس کو مردہ باد کہنا, روس کی خرابیاں بتانا اس کا تذکرہ ہو رہا. وہی حرم, وہی خانہ کعبہ, وہی نماز جماعت کا مرحلہ اور وہی بڑی طاقت. لیکن اگر روس ہے تو اس کی مذمت سعودی حکومت کر سکتی. ساری خرابی یہ نہیں, امریکہ کا نام نہ آنے پائے پھر کوئی بھی نام آ جائے. سعودی بے شمار روس کی مذمت کرتا جو پورے سعودی عرب کے ٹیلی ویژن کے اوپر جمعے کے خطبے میں دکھائی جاتی, اور حج کے زمانے میں بھی باقی دنوں کے علاوہ. اس کے علاوہ ایک بڑا الزام یہ ہوتا کہ یہ دیکھیے یہ خانہ خدا اتنا مقدس و مبارک مقام, یہاں تو کسی کی تصویر نہیں آنا چاہیے. آیت اللہ خمینی کی تصویر کیوں آ گئی؟ 1985 میں ہمارے قافلے کے عالم دین ایک مسئلے میں گرفتار ہو گئے. ان کا مقدمہ ایک خاص عدالت میں چلا. یہ عدالت حرم کے اندر حرم میں کمرہ بنایا گیا. چنانچہ مجھے بھی اس کمرے میں جانے کا موقع ملا کیونکہ وہ میرے ساتھی تھے, اور میں نے یہ دیکھا کہ ایرانیوں پر دلی الزام ہے کہ سڑکوں پہ آئے تو جائے خمینی کی تصویر. حرم کے اندر جو کمرے عدالت ہے اس میں شاہ عبدالعزیز, شاہ فہد اور شاہ طارق تینوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. خود حرم کے اندر جو ایرانیوں پہ تہمت لگائی جا رہی کہ یہ مکے کے اندر آئے تو جائے خمینی کی تصویریں لے کے آتے ہیں, مگر آج کوئی ایرانی حرم کے اندر تصویر لے کے نہیں پہنچا. جیب میں اگر نوٹ رکھا اس پہ تصویروں دوسری بات باقاعدہ ظاہر کرتے ہو, لیکن حرم کے اندر اپنی آنکھوں سے میں شاہ عبدالعزیز کی تصویر دیکھی ہے جو باقاعدہ لگی ہوئی. اور یہی چیز کہ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے مکے کے اندر, صرف رسول کا نام لینا چاہیے. مگر آپ جا کے دیکھیں کہ خانہ خدا کے چاروں طرف گول عمارت, اس میں تقریباً 40-50 دروازے. سب سے بڑا جو دروازہ جس کا 1400 سال سے جس کا نام تھا باب علی, اب اس کا نام ہے باب عبدالعزیز. یہ باب عبدالعزیز اب سے تقریباً 30 سال پہلے یہ نام رکھا گیا, بالکل نیا نام. خانہ خدا کے وہ بڑے دروازے جن میں سے باقی تمام دروازے حضرت ابراہیم سے منسوب, پیغمبر اسلام کے اصحاب کرام سے منسوب, یہی ایک دروازہ جو موجودہ زمانے کی ایک شخصیت سے منسوب ہے. آیت اللہ خمینی کا نام لیا جائے جو باقاعدہ اس وقت امام ہے اسلامی